کوشش. ابھی ہماری یہ درس بہار شریعت کا 16 سیشن شروع ہو رہا ہے اور الحمدللہ یہ بڑا بابرکت وقت کہ عصر و مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے جمعے کا، اس میں مقبولیت کی گھڑیاں ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ایسے وقت میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کا موقع ملا. تو پچھلا جو سیشن ہمارا چلا، پچھلی جو نشست ہماری تھی بہار شریعت کے درس کی، اس میں ہم نے میعاد اور حشر کا بیان کا کچھ حصہ پڑھا، جس میں ہم نے یہ سیکھا میعاد کا مطلب ہوتا ہے وعدے کا وقت، حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونے کا وقت یا جمع ہونا. تو اس پر ہم نے کچھ چیزیں پڑھی، اور جو ہم نے پڑھا اس میں سے وہ یہ تھا کہ قیامت جو ہے دو طرح کی ہے. قیامت دو طرح کی ہے، پہلی قیامت تو وہ ہے جو اس دنیا پر برپا ہوگی. قیامت کے دو حصے ہیں، پہلی قیامت تو یہ ہے جو اس دنیا پہ برپا ہوگی، اور اس دنیا میں اس وقت کوئی مسلمان کوئی مومن نہیں ہوگا، تمام کے تمام کافر ہوں گے، کوئی اللہ والا اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو قیامت کا پہلا حصہ وہ ہے کہ جس میں قیامت دنیا پہ برپا ہوگی، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو وہ پہلی قیامت ہوگی یا پہلا حصہ ہوگا قیامت کا، جس میں دنیا میں رہنے والے سب کے سب مر جائیں گے، جس میں دنیا میں رہنے والے سب کے سب مر جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مشیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق جتنا چاہے گا سب کو مردہ رکھے گا، جتنا عرصہ وہ چاہے گا مردہ رکھے گا، کوئی زندہ نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ اپنے قدرت کاملہ سے ایک فرشتے کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، ان کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے، ان کو زندہ فرما کر کے پھر سے ایک بار سور پھونکوائے گا ان سے. جب وہ دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو اس وقت قیامت کا دوسرا حصہ شروع ہوگا، جس کو ہم حشر کہتے ہیں، یعنی وہ قیامت کا دن جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور سب کا حساب و کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو جہنم میں جانا ہے. تو یہ قیامت کے دو حصے ہیں. تو قیامت آنے والی ہے، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ قیامت کب آئے گی. اس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نشانیاں بتائی، کچھ نشانیاں بتائیں کہ قیامت یوں تو اچانک ہی آئے گی کفار پر، اس لیے کہ وہ ان تعلیمات کو بھول جائے گا، ان تعلیمات کو وہ بھول چکے ہوں گے، اس لیے ان کے لیے بہت ہی اچانک چیز ہوگی، ان کو کچھ فرصت ہی نہیں ملے گی کوئی تیاری کرنے کی. جو کچھ کام میں لگا ہوگا، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہوگا تو کاٹنے میں رہ جائے گا، کوئی کپڑا دے رہا ہوگا تو دینے میں لینے میں رہ جائے گا، کوئی اپنی دیوار پر رنگ لگا چونا لگا رہا ہوگا تو اسی میں رہ جائے گا، کوئی کھانا پکا رہا ہے، جو کسی کام میں ہوگا اس کو یہ فرصت ہی نہیں ملے گی کہ سوچے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اسی وقت اس کو اس پر قیامت برپا ہو جائے گی. لیکن یہ قیامت آتے آتے دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، اور کہ قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے، اس کی کچھ نشانیاں آتی رہیں گی، اس کی کچھ نشانیاں آتی رہیں گی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن اور میرا دنیا میں آنا اس طرح ہے، یعنی دو انگلیوں کو اٹھا کر کے، اپنے دائنے ہاتھ میں دو انگلیوں کو اٹھا کر کے، بیچ میں ہلکا سا گیپ جس کو بولتے ہیں نا، ہلکے سا فاصلہ رکھ کر کے آپ نے دو انگلیاں اٹھا کر کے بتایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، یعنی جب میں آ گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا، آپ آخری نبی ہیں اس دنیا میں، ہدایت کے لیے اللہ تبارک نے بھیجا آپ کو. تو آپ نے اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے سمجھ لیجئے کہ یوں اشارہ فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یعنی یہ مت سمجھنا کہ اب ایک اور کوئی نبی آ جائے گا آپ کو ہدایت دینے کے لیے، اب قیامت کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک اور حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب سے میں پیدا ہو گیا، تو اسرافیل علیہ السلام جو ایک فرشتے ہیں، وہ سور پھونکیں گے نا قیامت کے دن، جب وہ سور پھونکی جائے گی تو ایسی آواز آئے گی کہ جس کی وجہ سے سب لوگ مر جائیں گے کافر. تو ارشاد ہوتا ہے حدیث پاک میں کہ میں پیدا ہو گیا، اس سے پہلے تک اسرافیل علیہ السلام وہ سور کو ہاتھ میں لے کے کھڑے تھے، ہاتھ میں لے کے کھڑے تھے، اور جب میرا ظہور ہو گیا، یعنی میں دنیا میں آ گیا، نبوت کا اعلان ہو گیا، اس کے بعد سے انہوں نے سور جو ہے اپنے منہ پہ لگا لی ہے, اپنے منہ پر لگا لی ہے کہ اب حکم آتا ہے اللہ کا, اب حکم آتا ہے اللہ کے کہ اب سور پھونک دو. تو قیامت جو ہے بہت دور نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں کچھ نشانیاں بتائی ہیں, اور ان نشانیوں میں ہم تقریباً 20 نشانیاں جو علامہ صاحب نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کتاب میں 28 نشانیاں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو 2-3 باتیں عقیدے کے بارے میں بتا دوں کہ قیامت جو ہے ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ہے, بنیادی عقائد میں سے قیامت پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. جو شخص قیامت کا انکار کرے وہ کھلم کھلا کافر ہے, وہ کھلم کھلا کافر ہے, اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں کہ قیامت آئے گی ضرور, اور اس کا انکار کرنے والا اسی وقت کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قیامت ہمارے بنیادی اصولوں میں سے, بنیادی عقائد میں سے ہے, اور اس کے اوپر دلائل جو ہے قرآن میں ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ آپ کو ملیں گے, بلکہ پوری پوری سورہ جو ہے قیامت کے اوپر آپ کو ملیں گی, اور اس کے واقعات اس کے حالات کے اوپر ملے گی, اور احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار دلائل ملیں گے. تو قیامت پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے, اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم جو علامتیں پڑھ رہے تھے, جو نشانیاں پڑھ رہے تھے کہ قیامت جو آنے والی ہے اس سے پہلے کیا کیا ہوگا, اس میں علامہ صاحب نے یہاں پر 28 نشانیاں بتائی ہیں, جس میں سے ہم نے 20 پڑھ لی. ایک بات ذہن میں جو آئی تھی, پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ قیامت بہت دور ہے, کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ قیامت تو بہت دور ہے, ہم نے اتنی نشانیاں پڑھی ابھی تک تو یہ بھی نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ قیامت تو بہت دور ہے. قیامت تم سے اتنی ہی دور ہے جتنی تمہاری موت تم سے دور ہے. اس لیے کہ تمہیں قیامت کی تیاری کے لیے ٹائم کتنا ہے, اتنا ہی ٹائم ہے جتنا ٹائم تمہارے موت کا تمہارے لیے ہے. تو موت کا وقت تو کسی کو پتہ نہیں, موت کا وقت تو کسی کو پتہ نہیں. تو قیامت کی تیاری یہ مت سمجھو کہ بھائی ہزاروں سال باقی ہے قیامت کو تو ہم دیکھ لیں گے قیامت جب آئے گی. نہیں, قیامت ہر انسان کی اس کی موت کے جتنی ہی دور ہے. بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ ہر انسان کی موت جو ہے اس کے لیے قیامت کا دن ہی ہے, اس کے لیے وہ قیامت کا دن ہے. اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے اس کو کوئی عمل کرنے کا, توبہ کرنے کا, نیکی کرنے کا موقع نہیں, نیکی کرنے کا موقع نہیں ہے. تو ہر انسان کو یہ تصور رکھنا چاہیے کہ میری موت جو ہے نا وہی میرے لیے قیامت کا دن کے برابر سمجھ لوں, اور قیامت کی تیاری جو ہے وہ اتنے ہی دنوں میں کر لوں جتنے دن میرے پاس باقی ہے. اب اللہ ہی جانے کتنے دن باقی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کتنے دن باقی ہیں. تبارک, تو ہم ابھی آگے پڑھ لیتے ہیں جو نشانیاں ہم نے پڑھ لی. ان نشانیوں میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا. دجال کے بارے میں میرا خیال ہے تقریباً سب لوگوں کو پتا ہے, دجال ایک شخص ہے یہودی نسل کا ہوگا, اور دجال کا اصل مطلب ہوتا ہے بہت بڑا دھوکے باز, بہت بڑا دھوکے باز. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بڑا دھوکے باز ہے آخر میں آنے والا ہے, اس سے پہلے دنیا میں 30 دجال اور آئیں گے, 30 دجال اور آئیں گے, اور وہ دجال جتنے ہوں گے 30 کے 30 وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے, نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. تو ان دجالوں کا ظہور بھی جو ہے سمجھ لیجیے کہ نشانی ہے قیامت آ رہی ہے, قریب آ رہی ہے. لیکن یہاں پر جس دجال کا ذکر ہے وہ بڑا دجال جو آخر میں آئے گا اس کا ہے. کہ دجال کا ظاہر ہونا یعنی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا, اور 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر کا ہوگا, اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر کا, اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے, اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل کو ہوا اڑاتی ہے. اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایک تیزی سے سیر کرے گا اور پوری روئے زمین پر ایک دن کے اندر جو ہے گھوم جائے گا, پہلا دن ایک سال کے جتنا ہوگا, دوسرا دن 40 دن کے جتنا ہوگا, تیسرا دن جو ہے ایک مہینے کے جتنا ہوگا, تیسرا دن جو ہے ایک ہفتے کے برابر, اور اس کے بعد جو ہے ایک دن کے برابر دن ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں, وہ ایک سال کے جتنا دن ہوگا تو ہم نمازیں کیا صرف پانچ پڑھیں گے پورے سال میں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, تم اپنے وقت کے حساب سے نمازیں پڑھتے رہو گے. لیکن آگے ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ وہ اتنی تیزی سے گھومے گا کیسے, اتنی تیزی سے پوری دنیا کی سیر کیسے کرے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا, جس طرح بادل کو ہوا گھما دیتی ہے, جس طرح بادلوں کو ہوا جو ہے سیر کرا دیتی ہے, کچھ ہی دن کے اندر پوری دنیا کا سیر کرا دیتی ہے, اس طرح وہ گھومے گا. اور دیکھیے حضور کا ارشاد کتنا صحیح ہے کہ حضور نے 1400 سال سے پہلے بھی بتا دیا کہ ایسا ہوگا. آج جو ہے پلین کس ہائٹ پہ اڑتا ہے؟ آج پلین جو ہے عموماً جو انٹرنیشنل فلائٹ ہوتی ہے وہ 33,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتی ہے, اور جو لوکل فلائٹ ہوتی ہے شارٹ فلائٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 15,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتی ہے. یہ بادلوں کی ہائٹ ہے, یہ بادلوں کی ہائٹ ہے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ لانگ فلائٹ میں جائیں تو بادل آپ کے نیچے ہوتا ہے, بادل آپ کے نیچے ہوتے ہیں, اور اگر لوکل فلائٹ میں جاتے ہیں جو کم گھنٹے, ایک گھنٹے کی سوا گھنٹے کی ہے, تو آپ بادلوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, بادلوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. عموماً بادلوں کی یہ ہائٹ ہوتی ہے. یعنی انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی بتا دیا کہ ایک ایسا اس کے پاس آلہ ہوگا جس میں وہ بیٹھ کر کے پوری دنیا کی سیر کرے گا, اور آج وہ آلہ انسان تقریباً یوز کرتا ہے جیسے پلین جس کو کہتے ہیں. تو ارشاد ہوا کہ وہ جس طرح بادل ہوا, جس طرح بادل کو ہوا اڑاتی ہے اس طرح سیر کرے گا. آگے ارشاد ہوا, اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا. شدید سے مراد اتنا زبردست اس کا فتنہ ہوگا, اتنا جھوٹا اور کذاب ہوگا کہ لوگ اس کو سچا سمجھنے لگیں گے, اتنا شدید اس کا فتنہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوگی, یعنی اس کے ساتھ ساتھ ایک باغیچہ چلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آگ بھی چلے گی, جن کا نام وہ جنت اور دوزخ رکھے گا. جو اس کے ساتھ باغ چلتا ہوگا, باغیچہ چلتا ہوگا, اس کا نام وہ جنت رکھے گا, اور جو آگ اس کے ساتھ چلتی ہوگی اس کا نام وہ دوزخ رکھے گا. جہاں جائے گا یہ بھی اس کے ساتھ چلے گی, مگر وہ خود, مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی. جو جنت نظر آ رہی ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی, اور جو آگ ہوگی وہ حقیقتاً جہنم ہوگی, جہنم ہوگی. اور وہ اب جو جہنم, جو آگ ہوگی جو جہنم جیسی دکھائی دیتی ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی, وہ حقیقت میں جنت ہوگی. تو وہ کیا کرے گا؟ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو کہے گا میں تجھے جنت میں ڈالتا ہوں, میں تجھے جنت میں ڈال رہا ہوں. تو جو ایمان لائے گا اس کو اٹھا کے جب جنت میں داخل کرے گا تو وہ جہنم میں پہنچے گا, اور جو اس کا انکار کرے گا, اسے لڑے گا, اس کو زبر سے قتل کر کے پکڑ کر کے آگ میں پھینکے گا, تو جو آگ میں جس کو وہ دجال پھینکے گا وہ حقیقت جنت میں جائے گا, وہ جنت میں جائے گا. اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا, یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا, خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. جو اس پر ایمان لائے گا, میں نے عرض کر دیا کہ جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت پہ ڈالے گا, اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا, لیکن وہ الٹ ہوگا. اور آگے اس کے پاس اتنی قوت ہوگی, اتنے شعبے بازی ہوگی, بہت بڑا جادوگر ہوگا کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا, مردوں کو زندہ کرے گا. اور آگے ارشاد ہوتا ہے, زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزے اگائے گی, زمین کو حکم دے گا کہ اس میں سبزہ ہوگا تو سبزہ اگا دے گی, آسمان سے پانی برسائے گا, اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے, اور ویرانے میں جہاں سے جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے. یہاں ایک چیز ایکسپلین کر دوں کہ جہاں سے وہ گزرے گا وہاں پر اپنی شوبے بازی, اپنے جادو کے زور پر, اور اس کے ساتھ جو شیطان ہوں گے ان کے زور پر مختلف قسم کے شوبے دکھائے گا, جادو دکھائے گا, آسمان سے پانی برسے گا, زمین سے جو ہے سبزے اگنا شروع ہو جائیں گے, وہاں کے جانور دودھ دینا شروع کر دیں گے, مختلف چیزیں نظر آئیں گی. ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ جس قبرستان سے گزرے گا, جس قبرستان سے گزرے گا اس قبرستان میں مدفن جتنے بھی مرتد اور کافر ہوں گے وہ اٹھ کر کے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے, وہ اٹھ کر کے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے. حتیٰ کہ صوفیہ اکرام نے بتایا کہ شیعہ جو ہے جن کو ہم مرتد سمجھتے ہیں ان کے بارے میں یقینی ہے کہ جب ان کے قبرستان میں سے گزرے گا تو وہ اٹھ کر کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے, وہ اٹھ کر کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے, وہ دل کے در مطلب جھونک در جھونک اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور اس کے ہمراہ ہو جائیں گے. اس قسم کے, یعنی اس قسم کے جادو کے شعبے, بہت سارے شعبے اور جادو کے کرتب دکھائے گا, اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے ہوں گے جن کو حقیقت سے واقعیت سے کچھ تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا، یعنی جس جگہ سے گزر رہا ہوگا وہاں پہ سبزے اگائیں گے، بارش برسے گی، جانور جو ہے دودھ دینا شروع کر دیں گے، جب وہاں سے چلا جائے گا تو پھر سے وہ جگہ ویران ہو جائے گی، وہاں پر سبزے ختم ہو جائیں گے، بارش کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، جانور لاغر ہو جائیں گے، دودھ دینا بند کر دیں گے اور لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ پھر وہ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا، یعنی مکہ اور مدینہ شریف جانا چاہے گا، تو ملائکہ یعنی فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے، وہ وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ البتہ مدینہ طیبہ میں تین زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، یعنی دل سے وہ کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کے کافر ہو جانے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے۔ یعنی مدینہ شریف میں زلزلہ آئے گا 3 بار، زوردار جھٹکے محسوس ہوں گے، تو وہاں پر جتنے منافق ہوں گے یا کافر ہوں گے، کلمہ صرف پڑھ لیا ہے زبان سے، دل میں ایمان نہیں ہے، یا یہ کہ جن کا ایمان ایسا ہے کہ دجال کو دیکھ کر کے ایمان لانے والے، وہ سارے کے سارے مدینہ شریف چھوڑ کر کے بھاگیں گے، سب باہر جائے جائیں گے اور اس فتنے میں یعنی دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہاں پر بہت ساری احادیث کا جو ہے وہ متن بھی لکھا ہوا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں پڑھوں گا نہیں، لیکن یہاں پر تمام چیزیں حدیث مبارکہ سے ثابت کی گئی ہیں، اور یہ تمام جو حدیث یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ سنن ترمذی میں ہے اور صحیح مسلم میں، اور جو ہے سنن ابن ماجہ میں اور دیگر کتب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی نہ سوچے کہ بھائی یہ علامہ صاحب نے کسی بزرگ سے ایسے ہی سن کر کے لکھ دیا ہے، یہ مفہوم جو ہے تمام کے تمام احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، یہودیوں کی فوجیں ہوں گی، اور ایک جگہ لکھا ہوا کہ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ ایک حدیث میں آیا کہ ایران کے یہودی ہوں گے، ایران کے فارس کے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور جو ہرے رنگ کی چادریں پہن کر کے اس کے ساتھ گھوم رہے ہوں گے، ہرے رنگ کی چادریں پہن کر کے اس کے ساتھ گھوم رہے ہوں گے۔ کس کے ساتھ؟ دجال کے ساتھ، لیکن یہاں لفظ آیا فارس کے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، حدیث پاک مسلم میں یا کسی اور میں ہے۔ آگے ارشاد ہوا اس کی پیشانی پر، یعنی دجال کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا اور را، یوں تو دیکھنے میں کفر نظر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہوگا کہ یہ کافر ہے، کافر، یہ آدمی کافر ہے، یہ دجال کافر ہے۔ ان حروف کو، اس کی پیشانی پہ جو حروف لکھے ہوں گے کاف فارا، یہ ہر مسلمان کو نظر آئیں گے، ہر مسلمان کو نظر آئیں گے، اور جو اس پر ایمان لانے والے ہوں گے کافر ہوں گے، اور جو کافر ہو چکے ہیں ان کو یہ حروف نظر نہیں آئیں گے۔ جب وہ ساری دنیا میں پھرا کر ملک شام کو جائے گا، جس کو آج کل ہم جارڈن، سیریا اور فلسطین کہتے ہیں، اس کی طرف جائے گا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق جو سیریا میں ہے، ڈمسکس میں ہے، اس کے مشرقی مینار پر نزول فرمائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان پر ہیں، 33 سال کی عمر میں آپ کو دنیا سے اٹھا لیا گیا، زندہ اٹھا لیا گیا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو کہے عیسیٰ علیہ السلام کو سلی پہ چڑھا دیا گیا، صلیب پہ چڑھا دیا گیا اور قتل کر دیا گیا، معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، وہ قطعاً کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سخت تردید فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو قتل یہودی نہیں کر سکے، اور جو سولی کا نشان لے کر کے لوگ جو ہے وہ گھومتے ہیں، یہودی یا نصرانی جو گھومتے ہیں، وہ قتل کافر ہے۔ اگر خود تین خدا نہ بھی مانے، صرف یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، تب بھی قرآن کا رد ہے وہ، تو یہ کفر ہے۔ حتیٰ کہ کوئی مسلمان شخص صلیب گلے میں لٹکا کے گھومے تو اس پہ بھی کفر کا فتویٰ ہے، اس پہ بھی کفر کا فتویٰ ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا رد کر رہا ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ فرما لیجئے کہ اگر کوئی بظاہر ایک زیور کے صلیب کو اپنے گلے میں لٹکا کے گھومے، زیور پہن پہن بھائی یہ صلیب مجھے اچھی لگتی ہے معاذ اللہ، لیکن چونکہ صلیب کفر کی نشانی ہے، نصرانیوں کی علامت ہے اور قرآن کا رد ہے، تو اگر کوئی بظاہر کوئی نام نہاد مسلمان اس کو گلے میں لے کے گھومے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس کا کیا حال ہے جو کافر یہودی اصل والے ہیں جو بڑی بڑی صلیبیں گلے میں لٹکا کر کے گھومتے ہیں، ان کو کہے کہ مسجد میں آ کر کے ہماری مسجد میں آ کر کے عبادت کر، کتنا بڑا خبیث اور دجال ہوگا، وہ خود مرتد ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ایسی جو صرف مذاق میں لے کر کے گھومے کہ میں ٹائے وہ پہن کے گھومتا ہوں، صلیب پہن کے گھوم رہا ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو جو صلیب کی تعظیم کرے اور صلیب پہننے والوں کو گلے لگا کر کے مسجد میں آ کر کے تم جو ہے یہاں پر عبادت کرو، تو وہ بھی قطعاً کافر ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن کی توہین کی، اور اس کے علاوہ بہت ساری اس میں اور بھی جو ہے باتیں آتی ہیں۔ تو آگے ہوئی بات بھی کہ یہ جب آسمان سے جامع مسجد دمشق کی مینار پر کون سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور کتنی خوبصورت بات ہے، جسم کے ساتھ اٹھائے گئے، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ تیسرے آسمان پر اٹھائے گئے، کچھ حدیث میں آتا ہے دوسرے آسمان پر، بہرحال آسمان پر ہیں، وہاں پر غذا بھی ملتی ہے، کھا پی رہے ہیں، اور آپ جب ہزار سال، دو ہزار سال، پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد جب دمشق کی مسجد پر نزول فرمائیں گے تو آپ کی عمر شریف ہوئی 33 سال کی ہوگی، 33 ایئرس، 33 سال ہی کی ہوگی۔ تو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے تو مسجد کے مینار پر جب تشریف لائیں گے، جب اترنے چاہیں گے تو کسی کو کہیں گے سیڑھی لے آؤ، سیڑھی لے آؤ، تو اس وقت جو ہے وہاں پر جو آپ کی خدمت گزار ہوں گے وہ عرض کریں گے، حضرت دوسرے یا تیسرے آسمان سے مسجد تک آنے کے لیے آپ کو کسی شے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ سیڑھی نہ کچھ اور، لیکن صرف مینار سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا وہ عالم اور ہے اور یہ عالم اسباب ہے، وہ عالم اور ہے اور یہ عالم اسباب ہے۔ اب اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 2000 سال عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمان پہ گئے ہوئے ہو چکے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے سالوں کے بعد آپ دمشق کی مسجد پر نزول فرمائیں گے۔ تو گئے بھی ہیں جسم اور روح کے ساتھ، حیات ہے، اور جب واپس تشریف لائیں گے تو جسم اور روح کے ساتھ واپس تشریف لائیں گے اور حیات ہوں گے، اور آپ کی عمر شریف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی، 33 سال کے گئے تھے، 33 سال کے ہی تشریف لائیں گے واپس۔ تو جب اس پر ایمان ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اور روح کے ساتھ ساتواں آسمان تک اوپر تک جانے پہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک آن میں گئے اور جب واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ بعد میں بات ہوگی۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ بغیر کوئی اپریٹس کے، بغیر آکسیجن ماسک کے، اور بغیر کوئی کلوتھنگ کے، بغیر کوئی ایسٹروناٹ کے جو کپڑے ہوتے ہیں، آسمان پر گئے بھی ہیں، وہیں پر تشریف فرما ہے، اور وہاں سے بغیر کسی اسباب کے واپس بھی تشریف لائیں گے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ تو دوسرا تیسرا ساتواں آسمان تو کیا، عرش و کرسی سے بھی آگے، عرش اور کرسی سے بھی آگے ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو صبح کا وقت ہوگا اور نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، یعنی اقامت ہو چکی ہوگی، اور حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے، ان کے بیان میں انشاءاللہ آگے آئے گا، حضرت امام مہدی اس جماعت میں موجود ہوں گے کہ امامت کا حکم دیں گے۔ اب کتنی پیاری اور لطیف الفاظ استعمال فرما رہے ہیں علامہ صاحب کہ چونکہ سیدنا امام مہدی جو ہے آپ امامت کرائیں گے فجر کی نماز کی، لیکن امام مہدی کون ہے، حضور کی نسل میں سے ہے، اپنے وقت کے غوث ہوں گے، اپنے وقت کے امام ہوں گے، ان سے افضل انسان اس وقت کوئی نہیں ہوگا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی افضل ہیں، بے شک ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد تیسرے درجے پر ہیں، آپ کا نمبر ہے، سید موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کا نمبر ہے، پہلے حضور ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تمام مخلوقات میں چوتھے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دنیا میں پہلی بار، دنیا واپس آئیں گے، تو نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی تو سیدنا امام مہدی عرض کریں گے حضرت آپ نماز پڑھائیے، آپ نماز پڑھائیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آپ سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو لفظ کیا استعمال فرمایا، آپ کو حکم دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، کہ فضیلت تو آپ کو ہے نا، کس کو برتری اور فضیلت اور مقام اونچا تو کس کا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو یہ نہیں کہیں گے آپ نماز پڑھا دیجئے یا عرض کریں گے، نہیں، لکھا کہ آپ حکم دیں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ آگے کھڑے رہنے والے کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں کہ وہ فضیلت والا، پیچھے کھڑے رہنے والا بھی ہو سکتا ہے اس سے مرتبے میں آگے ہو، لیکن یہاں پر کتنی لطیف انداز سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کو آپ حکم دیں گے کہ آپ جو ہے قوم کے ابھی بھی سردار ہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، اور یہ کتنی عظیم بات ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دعا فرمائی تھی کہ یار مجھے محمد کی امت میں پیدا فرمانا، محمد کی امت میں شامل فرمانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور آپ جب دنیا میں واپس تشریف لائیں گے تو بحیثیت نبی تو آپ پہلے بھی تھے، نبوت زائل نہیں ہوگی، نبوت چھینی نہیں جاتی، نبوت ختم نہیں ہوتی، لیکن جب آئیں گے تو حضور کے امتی کے طور پر آپ کام کریں گے، تو اس سے حضور کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں آ رہا، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے نفی ہے، اور حضور کے زمانے میں جب آئیں گے تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے اس امت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی کو یہ جماعت کا حکم دیں گے کہ آپ امام نماز پڑھائیں، اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے، اور وہ دجال، لعین دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جب وہ وہاں پہنچے گا دمشق میں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ برکت ہے کہ جس پہ دم کر دے مردے کو تو زندہ ہو جائے، اندھے کے اوپر دم کر دیں، مادر زاد اندھے کو دم کر دیں تو اس کی آنکھیں آ جائیں، ہاتھ پھیر دیں اس کے جسم پہ تو اس کے کوڑ ختم ہو جائے، مردے کے اوپر دم کر دیں تو زندہ ہو جائے، ان کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں جہاں آپ کی سانس پہنچ سکتی ہے اور آپ کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں آپ کی نگاہ پہنچ گئی، تو جہاں تک آپ کی سانس پہنچ سکتی ہے وہاں تک دجال داخل نہیں ہو سکے گا، جہاں پر آپ کی سانس کا اثر ہو سکتا ہے دجال کا جسم ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، اس کا جسم پگھلنا شروع ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی برکت ہے، تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی برکت ہے کہ جہاں آپ کا دم پہنچتا ہے وہاں وہاں کفر مٹ جائے، کفر کی سب سے بڑی نشانی ہوگی اس وقت دجال، وہاں پر دجال پگھلنا شروع ہو جائے، تو اسی بات سے آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں اللہ والے ہوں اس کا ماحول کا اثر کیا ہوتا ہے، جہاں کوئی اللہ والا بیٹھا ہو تو اس ماحول کا اثر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور کفر اور شرک وہاں سے دور ہوتا رہتا ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ صرف آپ کے سانس کی وجہ سے دجال نمک کی طرح پگھلنے لگے گا، جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے، پھر یہ ہوگا کہ بھاگے گا، وہاں سے وہ بھاگے گا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب فرمائیں گے، یعنی اس کے پیچھے جائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، پیٹھ میں نیزہ ماریں گے مطلب کوئی ایسی شے اس کی پیٹھ میں داخل ہو جائے گی کہ وہ وہاں پر وہ مر جائے گا، تو یہ تھی علامت نمبر 21 جو قیامت سے پہلے آئے گی۔ آگے ہے علامت نمبر 22، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، یہ علامت ہے قیامت کی 22۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کروں ضمناً کہ دجال جو ہے وہ بڑی شعبے بازی کرے گا اور ایسے ایسے جادو دکھائے گا کہ لوگ کہیں گے واہ واہ، یہ ایسا تو کوئی اور کام ہی نہیں کر سکتا، یہ تو معاذ اللہ خدا ہے، اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اس پر ایمان لائیں گے، خدا سمجھیں گے اس کو، تو بہت سارے ہمارے مخالفین جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم اولیاء اکرام پر ایمان لاتے ہو کہ یہ اللہ والے ہیں تو یہ شرک ہے، ان کی کرامتوں پر ایمان لاتے ہوئے شرک ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، کہ یہ جو کام ہے مردے کو زندہ کرنا اور دم مار کر کے کسی کافر کو پگھلا دینا یہ تو اللہ والوں کا کام ہے، یہ اللہ کا کام تو اس سے بھی اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ قوت ہے اپنے اولیاء کو دیتا ہے، اور تم چونکہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے اس سے اس کو کم سمجھتے ہو، اسی لیے دجال پہ ایمان لاتے ہیں، اسی لیے تم دجال پہ ایمان لاتے ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے بیمار کو صحیح کر دینا, کوڑی کا کوڑ دور کر دینا, اندھے کو آنکھیں دے دینا اور مردے کو زندہ کر دینا, یہ اللہ کے حکم سے اولیاء اللہ کو یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں. اس لیے جب ہم اس سے پیار کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ چیز تو اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے, اللہ کی شان تو اس سے کہیں اور اس کی رفیع ہے. تو جب تم ان کو نہیں مانتے نا, اس لیے جب دجال آئے گا تو تم کو یہ خدا ہے, جب دجال آئے گا تو تم کہو گے معاذ اللہ کی یہ خدا ہے, اس لیے کہ تمہارا ایمان یہ ہے کہ خدا یہ کر سکتا ہے, انسان نہیں کر سکتا. اس لیے معاذ اللہ تم اس وقت غلطی میں پڑھو گے اور کہو گے کہ یہ خدا ہے, اس لیے کہ تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کرامتیں اپنے اولیاء اکرام کو عطا فرماتا ہے. آگے دلیل نمبر 22 نمبر کی جو علامت بتائی وہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں واپس تشریف لانا, نزول فرمانا. اس کی مختصر کیفیت اوپر گزر چکی. آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی, یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گا, کہے گا میرے پاس بھی بہت ہے, اتنا مال ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے دیں گے تو کوئی لے گا نہیں. آگے یہ فرماتے کہ اس زمانے میں عداوت اور بغض اور حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا, یعنی جو مسلمان ہوں گے ان کے اندر آپس میں اتنی محبت ہوگی کہ کوئی ایک دوسرے سے حسد نہیں کرے گا, بغض نہیں رکھے گا, عداوت نہیں رکھے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے, جو نشانی ہے قرآن کے رد کی نا, قرآن کا رد ہے, قرآن جس کو انکار فرماتا ہے کہ صلیب پہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں, سولی پہ نہیں چڑھایا گیا, اس صلیب کو خود توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے, سور جو کھاتے ہیں لوگ اس کو قتل کرنے کا حکم دیں گے, اور تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے, اور تمام جہان میں دین ایک ہی دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک ہی مذہب اہل سنت ہوگا, انشاءاللہ ایک ہی مذہب اہل سنت ہوگا. تو یہاں پر جو بات ہے کہ اہل کتاب جو اپنے آپ کو ابھی اہل کتاب کہتے ہیں تو وہ یہودی یا نصرانی, قرآن پاک میں اس کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ موت نہیں دے گا جب تک کہ تمام اہل کتاب ان پر ایمان نہیں لے آئے گا, تمام کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان نہیں لے آئے گا. اب دیکھیے یہودی بھی اہل کتاب ہے نا ایک طرح سے, حالانکہ ان کی کتاب جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے, انہوں نے کتاب کو تحریف کر دیا, لیکن وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں. یہودی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے گا, یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. قرآن گواہ ہے کہ تمام کے تمام اہل کتاب, چاہے وہ نصرانی ہوں, وہ نصرانیوں کے جتنے بھی گروہ ہوں, پروٹیسٹنٹ ہو, کیتھولکس ہو وغیرہ جو بھی ہیں, وہ سارے کے سارے اور پہلے کے یہودی جو داؤد علیہ السلام پر ایمان لائے, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور دوسرے بڑے اسرائیل کے انبیاء پر ایمان لائے, وہ تمام کے تمام عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانیں گے. اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو تباہی جو دنیاوی موت ہے وہ عطا نہیں فرمائے گا, اس وقت تک جب تک یہ سارے کے سارے ایمان نہ لا چکے. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سمجھیں. اس زمانہ ایسا ہوگا کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے, اتنا امن و امان ہوگا, اور 40 برس تک اقامت فرمائیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 40 برس تک اس دنیا پر مسلمانوں کے درمیان اقامت نے حکم فرمائیں گے, نکاح کریں گے, شادی کریں گے, اولاد بھی ہوگی, اور بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے. روضہ انور میں دفن ہوں گے, کہا جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ اقدس ہے اس میں ایک جگہ خالی رکھی گئی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر جو ہے وہ جو ہے وہاں پر آپ کو دفن کیا جائے گا, وہاں پر آپ جو ہے آرام فرمائیں گے روضہ انور میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے برابر میں. اب اندازہ فرمائیے کہ وہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چاہیں کہ میری قبر وہاں ہو, عیسیٰ علیہ السلام چاہیں کہ میری قبر وہاں ہو, تو اگر ہم جیسے گنہگاروں کو مدینے کے اطراف میں آس پاس میں کہیں بھی جگہ مل جائے تو بہت بڑی نصیب کی بات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ایک بات اور ضمن بتا دوں کہ مذہب حق اہل سنت پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تو حق مذہب ہے ہی, لیکن جو مذہب اور رائج فرمائیں گے, جو مذہب رائج فرمائیں گے, یعنی 4 مذہب ہیں نا, حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی. صوفیاء کرام بتاتے ہیں کہ وہ مذہب جو رائج فرمائیں گے وہ حنفی مذہب ہوگا, وہ حنفی مذہب ہوگا یا اس سے بہت قریب تر مذہب ہوگا. کون سا مذہب؟ مذہب حنفی ہوگا. اور ظاہر عقائد جو ہے اہل سنت کے حق ہیں, تو عقیدہ اہل سنت کے مطابق دنیا میں انشاءاللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حکمرانی فرمائیں گے. روشی پر اللہ وسلم مبارک علیہ سیدنا محمد معدل جود کرم من بین علم والحلم ولیکم آرانی وصحابہ مبارک وسلم دائم من ابدا. 23 علامت قیامت آنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے, شارٹ میں بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی جلدی سے پڑھ لیتے. اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا یعنی کفر غالب ہوگا, اس وقت تمام ابدال اولیاء اکرام کی وہ قسم ہے کہ جو 40 ولی ہمیشہ ملک شام میں ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے تو سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے, وہ دنیا میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر مقرر کر دیتے ہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابدال جو ہے سیریا والے شام کے جو ابدال ہیں ان کے دل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جیسے ہیں اور ایسی ان کی برکت ہے کہ ان کی وجہ سے جو وسیلے کو نہیں مانتے نا وہ اپنا دماغ ٹھنکا کے حدیث کو دیکھے, ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بارش فرماتا ہے, ان کی وجہ سے دنیا میں روزی اتارتا ہے. اندازہ کریں کہ یہ اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں. بارہ تو یہ جو تمام ابدال ہوں گے اس زمانے میں تو وہ تب کے تب تمام اولیاء بلکہ جتنے ابدال ہیں بلکہ تمام اولیاء کرام سب کے سب سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے, یعنی دجال کے آنے سے پہلے اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے تمام کے تمام اولیاء کرام اور ابدال یہ مکہ اور مدینہ شریف آ جائیں گے اور صرف انہی دو جگہوں پر اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی. اب دیکھیں دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے, بڑے بڑے خطے دنیا میں جو ہے کفر سے بھرے ہوئے ہیں. اور ابھی ایک ایسا دور بھی آیا ہے کہ جہاں پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان, کلمہ مسلمان نہیں کہنا, کلمہ پڑھنے والے لوگ وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارا مذہب بھی ٹھیک ہے اس کا مذہب بھی ٹھیک ہے, جیسے ہی کہا اس کا مذہب بھی ٹھیک تو کافر ہو جائے گا, اس لیے کہ تیرا مذہب تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا پوجا کے عبادت کے لائق تو کوئی ہے ہی نہیں, اور وہ کہتا ہے گنپتی بھی عبادت کے لائق ہے, گنیش بھی عبادت کے لائق, ماذا اللہ کون سی چیز کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے, جیسے ہی تو نے کہا اس کا مذہب ٹھیک ہے تو تو کافر ہو گیا. تو ایسے یہ دور چلا ہے اور ایسے ایسے نام نہاد مولوی گزر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی سب ٹھیک ہے ہم اپنا کرتے رہے ان کو اپنا کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے, جیسے اس نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے, خود بھی ماذا اللہ مرتد ہو گیا, اس لیے کہ دوسرے کو ٹھیک کہہ نہیں سکتے. تم نے کیا کہا ہے سب سے پہلے ایمان لانے کے لیے؟ تم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد یہی ہے کہ اس اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ٹھیک ہے ہی نہیں. بار کے تو بلکہ تمام اولیاء جگہ سے ہٹ کر اس جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے اور تمام روئے زمین جو ہے کفرستان ہو جائے گی. رمضان شریف کا مہینہ ہوگا, ابدال طواف کعبہ کر رہے ہوں گے اور طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے, اولیاء انہیں پہچان لیں گے اور ان سے درخواست بیعت کریں گے اور وہ انکار فرمائیں گے. اب بیعت اس زمانے میں بھی ہوگی, ان بیوقوفوں کو ابھی تک عقل نہیں آئی کہ ابھی بھی بیعت کرنا چاہیے. ہاں جی اس زمانے میں بیعت ہوگی جب تمام دنیا میں کفر ہی کفر ہوگا اور چند لوگ نہیں بلکہ سمجھ لیں دو شہروں میں اسلام ہوگا, اس وقت بھی اولیاء کرام عام مسلمان نہیں جو پہلے سے کسی درجے میں فائز ہوں گے وہ بھی چاہیں گے کہ امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں, ان کے مرید بنے, ان کو اپنا پیر بنائے. ہاں جی ان کی بیعت کرنا چاہیں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت وہ انکار کریں گے, یعنی وہ اپنی قصر نفسی کا اظہار کریں گے کہ نہیں میں بیعت نہیں کرنا چاہتا, یعنی وہ اپنی عاجزی و انکساری سے کہیں گے نہیں کرنا چاہتا. تو دفعتر مطلب اچانک غیب سے ایک آواز آئے گی, کیسا سبا ہوگا, مطاف کے اندر اولیاء کرام طواف کر رہے ہوں گے, سیدنا امام مہدی وہاں پہ تشریف فرما ہوں گے اور غیب سے ایک آواز آئے گی, یعنی فرشتہ ایک ندا فرمائے گا, ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا له واطیعوه, یہ مہدی ہیں, اللہ کے خلیفہ ہیں. مہدی مطلب ہدایت دینے والے, یہ مہدی ہیں, اللہ کے خلیفہ ہیں. فاسمعوا له, یعنی ان کی بات سنو, واطیعوه, اور ان کی اطاعت کرو. یہ آواز آئے گی تب اس سیدنا جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں, ان کی بات سنو اور ان کا حکم مانو. تو تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے. وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر سیدنا امام مہدی ملک شام کو تشریف لے جائیں گے, وہاں سے ملک شام کی طرف چلے جائے گا. اور بعد قتل دجال, یعنی دجال کی قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو تو کوہ طور پر لے جاؤ, اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے آئیں گے کہ جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہ ہوگی. تو اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات رہیں گے اور سیدنا امام مہدی جو ہے, جو فریضہ آپ کے اوپر انجام دیا گیا ہے, وہ فریضے کو ختم کرنے کے بعد آپ کا اس دنیا سے وصال ہو جائے گا, عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں باقی رہیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ مسلمانوں کو لے کر کے ایجپٹ میں جو طور سینا ہے وہاں کی طرف چلے جائے گا. تو وہاں پر اس لیے حکم ہوگا کہ حکم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ ابھی کچھ لوگ دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں جن سے آپ لوگ نہیں لڑ سکتے. تو 24ویں علامت قیامت سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج, یعنی وہ ابھی چھپے ہوئے ہیں کسی جگہ پر, وہ پھر دنیا میں باہر آئیں گے. بہرحال یہ کافی موضوع اس میں دوسرے بھی ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ کیونکہ درس بہار شریعت کا موضوع ہے تو ہم جلدی جلدی پڑھتے جاتے ہیں, ورنہ اس میں اور بہت ساری چیزیں آ سکتی تھیں. تو یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے کہ جس کو سیدنا ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان یا کسی چٹانوں کے نیچے ان کو بند کر دیا ہے. تو قیامت جب آنے والی ہوگی تو یہ اس دیوار کو توڑ کر کے باہر آ جائیں گے, قرآن میں سورہ کہف میں ہے کہ ان کے اوپر جو ہے تانبے کی دیوار سے ان کو بند کر دیا گیا ہے. تو یہ روز صبح اٹھ کر کے اس تانبے کی دیوار کو کھودتے ہیں, اور کس طرح کھودتے ہیں, ان کے پاس کلاڑی وغیرہ نہیں, اس کو چاٹتے ہیں, اتنا تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے کہ اگر مزید دو تین گھنٹے اور کام کر لیں تو وہ کھل جائے گی. لیکن ہر روز جب چاٹ کر کے اس کو کھوکھلا کر چکے ہوں گے, تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کل اس کو کریں گے, ابھی تھوڑا سا باقی, اس کو کل کریں گے, کل اس کو توڑ کے باہر نکلیں گے. تو جب دوسرے دن صبح یا جب بھی ان کا وقت ہوتا ہے جاتے ہیں تو دیوار اتنی ہی موٹی ہو جاتی ہے, وہ تانبے کی دیوار اتنی ہی واپس موٹی ہو جاتی ہے. پھر جب قیامت کا قرب ہوگا, قریب ہو جائے گا, تو ان میں سے ایک کہے گا کل انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. جب وہ انشاءاللہ کہہ چکے ہوں گے تو دوسرے دن صبح وہ دیوار موٹی نہیں ہوئی ہوگی, وہ اتنی پتلی ہوگی. تو بارگاہ اس وقت وہ باہر آئیں گے. تو مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے. یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ پر, جس کا طول 10 میل ہوگا, جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کسی وقت پانی ہوا کرتا تھا, یعنی پانی ہوگا نہیں, اتنا پانی پی جائیں گے, اتنی فوج ہوگی, جوگ در جوگ. سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے کہ جوگ در جوگ کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے. پھر دنیا میں وہ فساد و قتل و غارت کریں گے کہ جب اس سے فرصت پا لیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا, اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں. یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے, خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے. اب یہ کس طرح کے تیر ہوں گے, اس زمانے میں کون سی ٹیکنالوجی ہوگی, لیکن آپ دیکھیں تیر میں اور راکٹ میں ٹیکنالوجی ایک ہی پھینکنے والے ہے نا, تو اس زمانے میں کون سی ٹیکنالوجی ہوگی یا کیا وہ استعمال کریں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو ایسی خبر ملے گی کہ اوپر بھی کسی کو مارا, اوپر بھی کسی کو ختم کر دیا. یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے, اور وہاں پہاڑ پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے, مطلب ایک طرح سے گرے ہوئے ہوں گے, یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں، مطلب کھانے پینے کی اتنی قلت ہوگی کہ کچھ بھی مل جائے تو بڑی وہ قیمتی شے مانی جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے، یا اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعا کریں گے کہ یاجوج و ماجوج کو یا رب تو ہلاک فرما دے، تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں کے اندر کیڑے پیدا فرما دے گا، تو کیڑے ان کو کھانا شروع کر دیں گے اور اچانک سب کے سب مر جائیں گے، ایک دم سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بدبو سے بھری پڑی ہے اور ایک بالش زمین بھی خالی نہیں بچی، اتنے لوگ مرے پڑے، یعنی یاجوج و ماجوج۔ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پھر سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا، اب اتنی کروڑوں لاشیں کون اٹھائے گا، کوئی اٹھا نہیں سکتا ہوگا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے کو بھیجے گا، پوری فوج ہوگی پرندوں کی، ان پرندوں کو بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کی لاشوں کو پھینکائے گا، اور ان کے تیر کمان و ترکش یعنی ان کے جو اسلحے ہوں گے ان کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے، اتنے تیر اور کمان اور اتنے اسلحہ ہوگا ان کا، 7 برس تک اس کو ڈسٹروئے کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار جو ہوتا ہے نا لال دانے والا انار، ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے، اور انار کا جو چھلکا ہوگا اس کے سائے میں 10 آدمی بیٹھ سکیں گے، اتنا بڑا اس کا چھلکا ہوگا اور 10 آدمی بیٹھیں گے، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے بھر کو اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گا، ایک بکری اتنا دودھ دے گی۔ 25ویں علامت بتاتے ہیں، دھواں کا ظاہر ہونا۔ عربی میں دھواں کے لیے لفظ ہے دخان، دخان سگریٹ پینا منع ہے، دخان، تو دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں، یہ دھواں ظاہر ہوگا قیامت سے پہلے۔ تو اس پر سورہ دخان کر کے 25ویں پارے میں کوئی سورہ ہے، اس کا نام ہی ہے سورہ دخان، اس میں یہ علامت بتائی گئی کہ قیامت سے پہلے ایک دھواں اٹھے گا جو اس زمین کو گھیر لے گا۔ تو اس کے لیے بتاتے ہیں جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا، اتنا دھواں اٹھے گا زمین سے کہ اس دھواں نکلے گا کہ زمین سے لے کے آسمان تک سب کچھ اندھیرے میں غرق ہو جائے گا۔ اس کے لیے آیت پیش فرمائے، سورہ دخان کی آیت پیش فرمائے، اللہ مطلب نے فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب الیم، ایسا دھواں ہوگا کہ زمین و آسمان کو گھیر لے گا، یغشی الناس تمام انسانوں کو کور کر دے گا، ھذا عذاب الیم یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا 26ویں علامت، دابت الارض کا نکلنا۔ دابا یہ عربی لفظ ہے، دابا کا مطلب ہوتا ہے جانور، دابت الارض مطلب زمین کا جانور، تو زمین کا ایک جانور زمین کے اندر سے باہر نکلے گا، تو یہ 26ویں علامت ہے قرب قیامت کی۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی عصا مبارک اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، عصا سے، لاٹھی سے، عصا مبارک، موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا لگا دے گا۔ اس وقت تمام مسلمان اور کافر اعلانیہ ظاہر ہو جائیں گے، یہ علامت کبھی نہیں بدلے گی، جو کافر ہے یعنی جس کی پیشانی پہ کافر کا داغ لگا دے گا وہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا، اور جس کی پیشانی پہ نورانی لکھ دیا کہ ایمان والا ہے، تو جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر ہی وہ قائم رہے گا، ایمان پر اس کو موت آئے گی۔ اب یہاں پر جو تبرکات کا انکار کرتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ جانور جو بھی نکلے گا زمین سے، اس کے ہاتھ میں انبیاء علیہ السلام کی مبارک چیزیں ہوگی، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معجزات ظہور فرمائے گا، یہ کرامت کرشمے ظہور فرمائے گا کہ لاٹھی مبارک سے، عصا مبارک سے جس کی پیشانی پہ لکھ دے گا مومن، تو وہ ہمیشہ مومن رہے گا، اور موسیٰ سلیمان علیہ السلام کے انگشتری سے ایک داغ مار دے گا تو وہ کافر تھا، وہ کافر ہی رہے گا۔ تو یہ چیزیں کیوں استعمال ہو؟ کوئی اور چیز بھی استعمال ہو سکتی تھی، ہاں جی کوئی اور چیز بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ جو چیزیں میرے محبوب نے استعمال کی ہے اس میں کتنی کرامت موجود ہے، اس میں کتنی کرامت موجود ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے 27ویں نشانی، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ 27ویں نشانی ہے قیامت کی۔ آفتاب مطلب سورج ہوگا، یہ سورج کہاں سے اٹھتا ہے؟ مشرق سے، ایسٹ سے اٹھتا ہے، اور سیٹ کہاں ہوتا ہے؟ غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں غروب ہوتا ہے، ویسٹ میں غروب ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو دنیا ہم روز دیکھتے ہیں نا، اس طرح ہو رہا ہے، تو وہ ایسا وقت آئے گا کہ سورج لگے گا کہ مشرق سے اٹھنے کے بدلے مغرب سے اٹھا ہے، مغرب سے اٹھا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا یہ ہم اور آپ اس پہ ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں، بلکہ سائنٹسٹ ابھی بھی گھبراتے ہیں کہ بڑے بڑے پتھر زمین کے آس پاس سے گزرتے ہیں، ایسٹروائڈ جب گزرتے ہیں تو زمین، سارے سائنٹسٹ اور جتنے بھی یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی سب کی جو ہے وہ حالت خراب ہوتی ہے کہ اگر یہ پتھر بلڈنگ کی سائز کا پتھر، بلڈنگ کی سائز پوری دنیا کے مقابلے میں کچھ نہیں، ایک بلڈنگ کی سائز کا اگر پتھر اس دنیا پہ لگ گیا، اس بلڈنگ پہ لگ گیا، دنیا کی سائز کا، بلڈنگ کی سائز کا پتھر اگر اس دنیا پہ لگ گیا تو دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ہلاک ہو جائے گی۔ اتنا بڑا زلزلہ آئے گا، اتنی بڑی مصیبت ہو جائے گی دنیا پر کہ دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ لیکن اکثر و بیشتر ایسے پتھر جو گزرتے ہیں وہ دنیا کے اندر آنے کے بجائے دنیا کے قریب سے گزر جاتے ہیں، دنیا سے قریب سے گزر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایسٹروائڈس۔ میٹیورز بھی کہتے ہیں، جو میٹیورز ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں زمین پہ گر جاتے ہیں، ایسٹروائڈ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے پتھر ہیں اور بلڈنگ سے بڑے ہیں، کچھ تو یہ سمجھتے ہیں سیارے جتنے ہوتے ہیں، چھوٹے سیارے جتنے ہوتے ہیں، وہ جب دنیا کے قریب سے گزرتے ہیں اور کچھ جو ہے دنیا کی گریویٹیشنل پل سے تھوڑا سا قریب سے گزرتے ہیں تو وہ دنیا میں بہت ساری تبدیلی لے آتے ہیں۔ سمجھا کہ دنیا میں جس طرح چاند کا ظہور ہوتا ہے، جب چاند ایک دم جوبن پہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ٹائڈز اوپر نیچے ہوتی ہیں، تو جب یہ پتھر قریب سے گزرتے ہیں تو یہ بھی ٹائڈل ایفیکٹس لاتے ہیں، اور جو چھوٹے پتھر زمین پر آ جاتے ہیں تو جب وہ ہوا سے گزرتے ہیں تو سورج کی طرح چمکتے ہوئے جلتے ہوئے پھر آ کر کے گرتے ہیں، سورج کی طرح چمکتے ہوئے جلتے ہیں اور آ کر کے دنیا میں گرتے ہیں۔ زیادہ دور کی بات نہیں، ابھی رشیا میں کچھ ہی مہینوں پہلے دو چار بڑے بڑے پتھر گرے ہیں، جب وہ دنیا میں داخل ہوئے ایٹموسفیئر میں، امن ہوائی خلا ہوا کے اندر داخل ہوئے، وہ جلنا شروع ہوئے، اتنی روشنی تھی کہ رات جو ہے دن نظر آ گیا، رات جو ہے دن کے جیسا نظر آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں، کوئی چیز بعید نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو سورج جو ہے وہ مشرق کے بدلے مغرب سے طلوع ہوگا، جب یہ ہوگا جو چیز لوگ امپاسبل سمجھتے ہیں، جس چیز کو لوگ امپاسبل سمجھتے ہیں، جب وہ امپاسبل سامنے آ جائے گی تو یہ آخری نشانی ہوگی کہ آج کے بعد توبہ کا دروازہ بند، توبہ کا دروازہ بند۔ جس کے دل میں کفر ہے اس کے دل پر مہر لگ چکی ہوگی، وہ ایمان نہیں لائے گا، اور جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہوگا، وہ ایمان چھوڑے گا نہیں، وہ انشاءاللہ مسلمان ہی مرے گا انشاءاللہ۔ اس وقت کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ 28ویں نشانی یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ روزہ کھولنے میں 5-6 منٹ ہیں، آپ روزہ کھول لیجئے، ہم لوگ عشاء کی نماز تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے یہ بھی ایک نشانی بتائی گئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی تو یوں سمجھ لو کہ قیامت کو صرف 40 سال رہ گئے. تو اس وقت صرف 40 برس رہ چکے رہ جائیں گے. نہیں معاف کیجیے گا غلط بول دیا میں نے, عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد مسلمان ہوں گے دنیا میں آہستہ آہستہ, سب کافر ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ کیا نام ہے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا, جو مسلمان ہیں مسلمان رہ جائیں گے, جو کافر ہیں وہ کافر ہو جائیں گے, توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی. تو پھر جب قیامت میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے ہو چکی ہوگی, قیامت میں صرف 40 سال بچے ہوں گے. یہ بھی دیکھو اللہ کی رحمت ہے, قیامت میں صرف 40 سال کا وقفہ رہ گیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلائے گا. ایک خوشبودار اور ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی, یعنی وہ زمینی ہوا ہوگی اور لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی. مطلب یہ نہیں کہ بغل میں چلی آئے گی, مطلب یہ ہے کہ اس کی ہائٹ نیچے ہوگی اور وہ لوگ اس کو سونگھ سکیں گے, خوشبو آئے گی. تو جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی, جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر دنیا بھر میں رہ جائیں گے, اور انہی کافروں پر قیامت برپا ہوگی. اس کو تھوڑا تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ دیکھیے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جتنے مسلمان ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذریعے سے ان کو وفات دے دے گا کہ اب قیامت بہت نزدیک آ گئی, قیامت بہت نزدیک آ گئی. 40 سال صرف رہ گئے ہوں گے, تو جتنے مسلمان ہوں گے چاہے بوڑھے ہوں عورتیں ہوں مرد ہوں چھوٹے ہوں بچے ہوں, سب کو یہ ہوا جب چلے گی تو یہ وہ وقت ہوگا کہ سب کی روح نکل جائے گی. سب کی یہ نہیں سمجھے گا وہ ہوا ہوگی کہ بھائی لوگ مر گئے اور ہوا نے اس پہچان لیا کہ بھائی کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. یہ ایک علامت ہوگی کہ وہ ہوا چلے گی اور اس ہوا کے چلنے کے ساتھ ہی تمام مسلمان جو ہے دنیا سے پردہ فرما لیں گے, سب کی سب روحیں قبض ہو جائے گی. تو کتنی بڑی رحمت ہے کہ جس کا جیسا بھی ایمان ہو, شاید چاہے کمزور ایمان والا ہوگا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قیامت برپا نہیں کرے گا. کون وہ کون ہوں گے؟ وہ تمام کے تمام ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہوں گے, ہے نا, کہ جس نے حضور کے کلمہ پڑھا اس پہ ایسی رحمت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ قیامت برپا نہیں فرمائے گا. اور دوسری بھی دیکھیں کہ 40 برس تک قیامت نہیں آئے گی, یعنی جو بھی بچہ اس وقت پیدا ہو چکا ہوگا, چاہے ایک دن کا ہوگا دو دن کا ہوگا, وہ بڑا ہوگا تو کم از کم 40 سال کا ہو چکا ہوگا وہ کافر, اس کے بعد قیامت آئے گی. تو کہ یہ نہ کہے کہ قیامت جو ہے کم سن بچوں پہ آئے گی. ایک چیز یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی وہ میں آپ کو بتا دوں, جب یہ ہوگا جب یہ ہوا چل چلے گی اور تمام مسلمان دنیا سے چلے جائیں گے, اس کے بعد کافروں کے یہاں کوئی بچہ پیدا بھی نہیں ہوگا, کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. میں بتانے بھول گیا, لکھا بھی نہیں, کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی بچہ موجود ہوگا تو 40 سال بعد جب قیامت آنے والی ہے تو وہ بچہ کم از کم 40 سال کا ہو چکا ہوگا. تو قیامت بھی جب آئے گی نا تو کسی بچے پہ نہیں آئے گی, کسی کمسن پہ نہیں آئے گی. کوئی یہ نہ کہے کہ میں معصوم تھا مجھ پہ قیامت آ گئی, مجھ پر قیامت آ گئی. اور پھر یہ قیامت جب آئے گی تو تمام کے تمام کافر ہی روئے ہوں گے. اس وقت روئے زمین پر ایک بھی انسان کا اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ضرور زمین پہ ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ تھی چند نشانیاں جو بیان کی گئیں, اس میں بعض واقع ہو چکی ہیں, کیونکہ پہلی 21 والی کچھ لوگوں نے نہیں سنی, اس میں بعض واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں. جب یہ نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی, اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا, یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی. جو میں نے پہلے عرض کیا, اس زمانے میں کسی کی اولاد نہ ہوگی, یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے, اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا, لفظ اللہ کوئی کہنے والا نہیں ہوگا, اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کوئی اپنی دیوار لپیٹتا ہوگا یعنی لیتا ہوگا یعنی رنگ کرتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً یعنی اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائے گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام، تمام سور والے اسرافیل علیہ السلام اور ملائکہ تمام کے تمام فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اس واحد حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ وہ ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کے لیے؟ لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ کہاں ہے میرے، کہاں ہیں وہ سب جبارین، جبر کرنے والے، طاقتور، کہاں ہیں متکبر، فخر کرنے والے؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں۔ پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا اس سوال کے جواب میں، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو دوبارہ پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے، یعنی فنا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اسرافیل علیہ السلام کہے گا سور پھونک، جیسے وہ سور پھونکیں گے تو تمام کے تمام موجود ہو جائیں گے۔ یہ تمام آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، اس کی دلائل دینے کی ابھی حاجت نہیں ہے اور ماشاءاللہ سب کا ایمان ہے اس پر۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ دہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ یہ قیامت جو سیکنڈ قیامت ہے، قیامت کا دوسرا حصہ ہے، اس کا یہ بیان ہے کہ اس وقت سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اور جنت البقیع کے مومنوں کو لے کر کے، مدینہ میں جو مدفن ہے ان مومنوں کو لے کر، اور مکہ معظمہ اور مدینہ معظمہ کے درمیان جتنے قبر میں مسلمان لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں یا ہوں گے، ان سب کو لے کر کے عرفات کے میدان میں تشریف لے جائیں گے۔ ہمارا درس پورا کرنے سے پہلے ایک بات ضمناً آپ کو یاد دلا دوں یہاں پر، کہ جو ہوا چلے گی تو حدیث پاک میں جب وہ ہوا چلے گی تو تمام مسلمانوں کی روحیں نکل جائیں گی، دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ صرف کون رہ جائے گا؟ صرف کافر رہ جائیں گے۔ تو خلیل امبیٹوی جو دیوبندیوں کا گرو رہ چکا ہے یا اس کے کسی ساتھی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ جو حدیث پاک میں وعدہ کیا گیا کہ ایک بو چلے گی، ہوا کو بو بھی بولتے ہیں نا، وہ بو چلے گی، تمام کے تمام دنیا میں کافر و مشرک رہ جائیں گے، سو وہ ہوا چل چکی۔ کیا لکھا اس نے؟ سو ہوا چل چکی ہے۔ اب دنیا بھر کے لوگوں کو کافر قرار دینے کے لیے اور مشرک قرار دینے کے لیے اس کو اتنا شوق تھا کہ اس نے اس حدیث کو لکھا اور کہا کہ ہوا چل چکی ہے، یہ ہوا چل چکی ہے۔ اب اگر یہ ہوا چل چکی ہے تو احمق تو کہاں سے مسلمان بچ گیا؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، بے وقوف، فاٹک حبش خان دنیا میں نہیں ہے کیا؟ وہ رہتا تھا فاٹک حبش خان پر، تو کہا فاٹک حبش خان دنیا میں نہیں ہے کیا؟ تو کہیں اور سے لکھ کے سب بھیج رہا ہے، تو یہ سب چیزیں باہر سے لکھ کے بھیج رہا ہے۔ تو لوگوں کا، خاص طور پہ یہ وہابی دیوبندیوں کا اتنا دل خراب ہے اور مسلمانوں کو کافر قرار دینے کے لیے اور مشرک قرار دینے کے لیے اتنی ان کو اتساہت ہے, اتنی زیادہ ان کو وہ کیا کہتے ہیں جذبہ ہے کہ لکھنے میں یہ بھی نہیں سوچتے کہ لکھنے سے خود کو بھی کافر قرار دے رہے ہیں, کہ اگر وہ ہوا چل چکی ہے تو کیسے مسلمان رہ گیا, تمام مسلمان تو مر جائیں گے, کہہ رہے کہ وہ ہوا چل چکی ہے یعنی تمام لوگ مشرک ہو گئے پھر تو کیسے مسلمان ہے. تو یہ چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ یہ ایک فرقہ ایسا گزرا ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو کافر قرار دینا, تمام دنیا کے لوگوں کو مشرک قرار دینا, یہ ان کے لیے بہت ہی آسان بلکہ اس کے اندر بہت پیش پیش ہوتے ہیں, حتیٰ کہ خود کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں بیوقوفی میں, لیکن ان کو خیال نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو قیامت کے عقائد میں کے باب میں ہم نے کچھ نشانیاں پڑھ لی ہیں, جس میں ہم نے 28 نشانیاں پڑھی ہیں. اس کے بعد عقائد شروع ہو رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا کیا, قیامت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو اس پہ ہم صرف 3-4 عقیدے جلد سے پڑھ لیتے ہیں. کہ عقیدہ نمبر 1 جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں, قیامت بے شک قائم ہوگی, اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ کیونکہ یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے اور یہ قیامت کا بنیادی عقیدہ ہے ہمارا, اور قرآن پاک کی ایک نہیں بہت ساری آیات سے یہ جو ہے یہ ثابت ہے, اور حدیث مبارکہ اس معاملے میں بہت ساری جو ہے وہ مروی ہیں. اور ایک آیت آپ کے سامنے یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, سورہ حج میں یہ آیت موجود ہے, وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, کہ بے شک قیامت, ساعت قیامت کا ایک نام بھی ہے, السَّاعَة گھڑی ٹائم وہ وقت یعنی قیامت کا دن جو ہے, آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا کہ ضرور بضرور وہ آئے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے. عقیدہ نمبر 2, حشر یعنی سب کا پھر سے زندہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہے, یہ نہیں کوئی کہے کہ بھائی قیامت کے دن صرف روحوں کے لیے حساب ہوگا اور روح کو بلایا جائے گا, ایسا نہیں ہے. قیامت کے دن جسم کو روح کے ساتھ بلایا جائے گا, یعنی جسم کے اندر روح ڈالی جائے گی اور جسم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, بلکہ روح جسم دونوں کا حشر ہے. جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے. کچھ فلسفی لوگ اور نیچری لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کی وہ کوئی دلیل معاذ اللہ نہیں ہے اور صرف روحوں کو پیدا فرمایا جائے گا. اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے دلائل ہیں موجود کہ جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور روح کا جسم کے ساتھ اندر ڈال کر کے اس کا حساب لیا جائے گا. تو جو کہے کہ صرف روح کا حساب ہوگا جسم کو زندہ نہیں کیا جائے گا, وہ بھی معاذ اللہ کافر ہے. عقیدہ نمبر 3, دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا, یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے, یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بھائی قیامت کے دن ایک نیا جسم پیدا کر کے اس کے اندر روح ڈال دی جائے گی کہ بھائی اب تو حساب دے, یہ نہیں. جو جس جسم کے ساتھ اس دنیا میں ہے جب وہ سڑ گل بھی جائے گا, ختم بھی ہو جائے گا, ہڈیاں بھی گل جائیں گی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کے جسم کو ویسا ہی دوبارہ بنا کر کے پیدا فرما کر کے اس کی روح کو اسی کے جسم میں داخل کر کے اس کا حساب لے گا, اس کا حساب لے گا. ایک حدیث پاک میرا خیال ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں بیان کی تھی, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس کا عقیدہ تھا کہ بھائی قیامت آئے گی حساب دینا پڑے گا, موت کے بعد حساب دینا پڑے گا, اور اس سخت گنہگار تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے حساب نہیں لے گا, اس سے حساب نہیں لے گا. اس نے اپنے بچوں کو بلایا, بیمار تھا, بچوں کو بلایا کہ میں مرنے والا ہوں, جب میں مر جاؤں یوں کرنا کہ میری جسم کو آگ لگا دینا, میرے جسم کو بھسم کر دینا, راکھ کر دینا, اور جب راکھ ہو جائے تو اس راکھ کو مختلف جگہوں پہ ہوا میں اڑا دینا, یعنی اس طرح بکھیر دینا کہ جمع نہ ہو سکے, اس طرح بکھیر دینا کہ جمع نہ ہو سکے. تھا وہ سخت گنہگار, تھا وہ سخت گنہگار, لیکن اس کے دل میں ندامت تھی, ندامت تھی کہ میں سخت گنہگار ہوں, میں اللہ کو حساب کیسے دوں گا, کیسے دوں گا. پار گیا, اس کے بچوں نے اس کی وصیت کو پورا کیا, مر گیا, اس کی وصیت کو پورا کیا, اس کو جلا کر کے اس کی راگ کو ہوا میں اڑا دیا, بکھیر دیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راگ کو دوبارہ جمع کر کے اس کو زندہ کیا, اس کو پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا. تو سمجھتا تھا میں یہ نہیں کروں گا, اس نے کہا یا رب مجھے تیری قدرت پہ تو یقین ہے, لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ میں تجھے حساب کیسے دوں گا, مجھے صرف اتنا ڈر تھا کہ میں گنہگار انسان ہوں, میں تجھے حساب کیسے دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گیا اور اسے فرمایا کہ جا میں نے تجھے بخش دیا ہے, جا میں نے تجھے بخش دیا ہے. تو حدیث پاک بخاری شریف میں ہے, تو جس کا جسم راکھ بنا کر کے ہواؤں میں اڑا دیا جائے, دریاؤں میں بہا دیا جائے, اس کا بھی جسم دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی بنا کر کے اس میں روح ڈال کر کے اس کا حساب لے گا. اب کوئی پوچھے کہ بھائی کسی کو اگر شیر کھا جائے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب کیسے کرے گا؟ شیر نے جب مارا اس کو, اس سے پہلے جیسا تھا اس کو ویسا دوبارہ پیدا کر کے اس کا حساب لے گا. تو شیر کھا جائے یا پانی میں گرک ہو کر کے سڑ گل جائے, تو وہ سب ایک ہی بات ہے. اس لیے کہ جسم اگر زمین میں بھی ڈال دیا جائے تو جتنا سڑ گل کر کے مٹی ہو جائے گا, بالکل گل جائے گا, مٹی ہو جائے گا, تو شیر کھا جائے یا مٹی ہو جائے, بات تو ایک ہی ہے, بات تو ایک ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جسم کو ویسا ہی بنا کر کے اس سے حساب لے گا. حتیٰ کہ شہدا کے بارے میں آتا ہے کہ شہید جب قیامت میں اٹھے گا تو جس جگہ اس کو زخم لگا تھا, جس جگہ اس کو زخم لگا تھا, وہ زخم کے ساتھ دنیا, اس زخم کے ساتھ حشر میں اس طرح آئے گا کہ ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی اس کو زخم لگا ہے, اس میں سے خون بہ رہا ہوگا, اس میں سے خون بہ رہا ہوگا, ایسا حشر ہوگا سب کا. آگے عقیدہ نمبر چار, جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانور کی غذا ہو گئے ہوں, مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا. قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن, ننگے پاؤں اور ناختنہ شدہ اٹھیں گے, کوئی پیدل کوئی سوار, اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر دو, کسی پر تین اور کسی پر چار, کسی ایک سواری پر دس. کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا, زمین پر جس طرح سانپ یا جو بچھو گھسڑ گھسڑ کے چلتے ہیں اس طرح منہ کے بل گھسڑتے ہوئے میدان حشر کو جائے گا. کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائے گا اور کسی کو آگ جمع کرے گی. کوئی جانا نہیں چاہتا ہوگا تو آگ نکلے گی, بھڑکے گی, آگ سے بچنے کے لیے وہ بھاگتا ہوا آگے جائے گا. ہمارے اس درس کو آج کے لیے پورا کرتے ہیں اور پھر اس کو انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے کہ حشر میں لوگ کس طرح جمع ہوں گے, کیونکہ یہ موضوع کافی بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سیکھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر ہمارا ایمان پختہ فرما دے, اور اہل سنت کے مذہب پہ ہم سب کو قائم اور دائم فرمائے, اور اس بابرکت جمعے کی آخری ساعتوں میں ہماری سب کی تمنائیں پوری فرمائے, جو تنگ دست ہیں انہیں فراغ روزی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما, جو تنگ دست ہیں انہیں فراغ روزی عطا فرما, جو مشکلوں میں گھرے ان کی مشکلیں آسان فرما, جن کے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے عطا فرما, جن کے یہاں جوان لڑکے ہیں انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا, تمام بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا.